قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمہ، واشد المعاقبین فی الشدۃ والنقمہ، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ درود بھیجے محمد وعلى محمد پر۔ مومن اکرام، آج 14واں ماہ مبارک رمضان کا دن گزرا، شب 15 ہے۔ شب 15 امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا دن ہے۔ اب تمام مومنین اور مومنات کو یہ شب بہت مبارک ہو۔ خداوند عالم اس شب اور اس شب میں اور اس دن میں پیدا ہونے والے مولود کی برکت سے ہمارے اور آپ کی زندگیوں میں برکت عنایت فرمائے، ہمارے اور آپ کے ایمان کو مستحکم فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نائمہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قیامت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ امام حسن سے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے آخری گفتگو میں بیان کریں گے۔ تھوڑا سا اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ یوسف کی آیات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیات، جس آیت کا آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت نمبر 58 آیت ہے، اور جس کے اندر آپ نے بیان کیا تھا کہ مختلف مراحل ہیں سورہ یوسف کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں، حضرت یوسف کے وہ تمام واقعات آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ چل رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ جب جناب یوسف حکومت پر حاکم ہو گئے اور انہوں نے خود اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، کل تک کی ہماری بحث یہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور مجھے تم اپنے خزانوں پر حکمران بنا دو۔ تو اس کے بعد انہیں حکمران بنایا گیا اور انہوں نے وہاں پہ خدمات انجام دی۔ اس کے بعد اب قرآن کریم نے بہت ساری باتوں کو اسکیپ کیا اور ڈائریکٹلی اب جو آیت آئی وہ یہ آئی کہ یوسف کے بھائی دوبارہ یوسف کے پاس آئے، جیسا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور ان آیتوں کا جو بیان ہے وہ تقریباً آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 82 تک ہے۔ 58 سے 82 تک کی جو آیات ہیں اس میں بھائیوں کا آنا، بنیامین کا جناب یوسف کے پاس رہ جانا، یہ تمام تذکرہ ان تقریباً آیات کے اندر ہوگا۔ تقریباً کم و بیش یہ 34 آیات بنیں گی کہ جس کے اندر یوسف کا پاس جناب یوسف کے پاس ان کے بھائیوں کا آنا، جناب یوسف کا ایک کام کرنا، اپنے بھائی کو ایک بہانے سے روک لینا، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ ظاہر ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک آیت کو جیسے ہم کر رہے تھے ویسے کریں، اس لیے اب میں آیتوں کا ایک گروہ اٹھا کر اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ جب یوسف کے بھائی آئے یوسف کے پاس، فدخلوا علیہ، اور وہ داخل ہوئے، وارد ہوئے یوسف کے پاس، فعرفہم، یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے۔ اور اس پہچان اور نہ پہچان کی جو وجہ ہے اس کو تقریباً تمام مفسرین نے بیان کیا، جوادی عامری صاحب نے بھی بیان کیا، محسن قراتی نے بھی، علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا کہ بھائی کیوں نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ کم سے کم بھائیوں میں اور یوسف کے درمیان جو اب ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات میں جو کم سے کم فاصلہ ہے وہ 21 سال کا فاصلہ ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ بھی ہو۔ کم سے کم 21 سال کیوں ہیں، اس کو بیان کیا گیا تفاصیل کے اندر کہ جب جناب یوسف کو کنویں سے نکال کر بیچا گیا، عزیز مصر کے یہاں جناب یوسف رہے، تو جناب یوسف جناب عزیز مصر کے یہاں تقریباً 7 سال رہے اس واقعے سے پہلے جو زلیخا کے ساتھ پیش آیا اور ان کو زندان میں جانا پڑا۔ تو 7 سال وہ ہیں جناب یوسف نے وہ عزیز مصر کے دربار میں گزارے، وہ 7 سال، پھر جب جناب یوسف کو زندان میں ڈال دیا گیا تو وہ جو جناب یوسف کا دوران جیل میں گزرا، قید میں گزرا، وہ پھر 7 سال ہے. تو 7 اور 7 14 سال یہ ہو گئے، کم سے کم 7 سال ہے، اس سے زیادہ بھی بعض روایتوں میں بیان ہوا. اس کے بعد جب جناب یوسف نکلے تھے، کل کی آیت آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس میں خواب میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، 7 پتلی گائے کو کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 خشک بالیاں ہیں. اس کی تعبیر جناب یوسف نے بتائی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شروع کے 7 سال تمہارے پاس مال کی فراوانی ہوگی، اور اس فراوانی میں تم نے کرنا کیا ہے، آدھا مال کھانا ہے، آدھے مال کو سبز بالیوں میں ہی چھوڑ دینا تاکہ وہ اگلے 7 سال کام آئے. اگر اس کو تم بالیوں سے اس کے بالیوں سے نکال لو گے اناج کو، وہ خراب ہوگا. نتیجے میں کیا ہوا، اب جو اگلے 7 سال گزرے وہ تھے کہ جو فراوانی کے 7 سال تھے، اور یہ 7 سال جناب یوسف نے محل میں گزارے. اب کون سا محل ہے، وزیر مصر کا نہیں ہے بلکہ بادشاہ کا محل ہے، جو اس زمانے کا بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا. اور جناب یوسف نے بعنوان وزیر یا مشیر اقتصادی رہنما اس 7 سال کو گزارا، تو تقریباً 21 سال تو یہ بن گئے. اب یقینی طور پہ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت یوسف کے بھائی آئے تھے جناب یوسف کے پاس، وہ کب آئے تھے، جب قحط سالی کا آغاز ہوا تھا. جب قحط پڑا تو ظاہر ہے مصر ایک بڑا ملک تھا، اور مصر کے اطراف میں علاقے تھے، فلسطین کے نام فلسطینی علاقہ ہے. جب مصر کے اندر قحط پڑا تو اس قحط کے اثرات پوری زمین پر پھیلے، نتیجے میں کنعان تک بھی اس کے اثرات پھیلے. لہذا جب کنعان میں جہاں حضرت یعقوب ان کے بچے رہ رہے تھے، وہاں قحط سالی ہوئی، وہاں اناج نہیں ہوتا تھا، گندم نہیں ہوتی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھائی نکلے اور پھر جناب یوسف تک پہنچے. تو تقریباً یہ 21-22 سال، آپ قراتی کہتے ہیں شاید 30 سال کا عرصہ تھا جس میں یہ پہنچے. جب یہ بھائی پہنچ گئے، اب چونکہ جناب یوسف نے کہا تھا کہ تم مجھے خزانوں پر اپنا امین بناؤ، خزانوں سے مراد یہی چیزیں تھیں، گندم اور اس طرح کے اقتصادی معاملات کو ڈیل کرنا، لہذا حضرت یوسف خود اس کام کو اپنی نگرانی میں انجام دیا کرتے تھے. یہاں پر بھی مفسرین نے کہا کہ یا خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے تھے، یا اس کی دقیق نظارت کرنے کے لیے وہاں موجود ہوا کرتے تھے. جو بھی صورتحال تھی، حضرت یوسف کے بھائی آئے اور حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن وہ نہیں پہچان سکے. نہ پہچاننے کی ایک وجہ بیچ میں اتنا فاصلہ، دوسری ایک وجہ یہ کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف اس وقت کہیں موجود ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس شان میں موجود ہوگا، اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے لحاظ سے تو یوسف کو نکال کر ایک غلام بنا کر بیچ دیا تھا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یوسف آج زندہ بھی ہوگا تو کئی غلاموں کی زندگی گزار رہا ہوگا، کسی جگہ ہوگا، کسی جگہ بردوں کی، غلاموں کی، ملازموں کی زندگی کر رہا ہوگا، لیکن وہاں تو تخت پر ایک شاہانہ انداز تھا، لہٰذا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف بھی یہاں پر ہو سکتے ہیں. لیکن جناب یوسف نے ابھی اپنا تعارف ان کے سامنے نہیں کروایا. اتنے عرصے کی جدائی کے باوجود جناب یوسف نے اپنا تعارف ان کے سامنے نہیں کروایا. اس کے بعد یہاں پر ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ حضرت یوسف کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں حضرت یوسف، یوسف زہرا ہیں، حضرت یوسف اور یوسف زہرا امام زمانہ کو ہم کہتے ہیں. جیسے حضرت یوسف کے ساتھ ہوا، ہم اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ تمام اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سورہ یوسف کے اندر بیان ہوا، اور تقریباً جو یوسف کے ساتھ ہوا وہی حضرت امام عصر کے ساتھ بھی ہونا ہے، کہ جس طرح غیبت کا ایک دور ہے، غیبت کا ایک زمانہ ہے، بھائیوں نے حسد کیا، اس حسد کی وجہ سے یوسف کو دور کر دیا، تمام چیزیں بعین ہی اہل بیت کے ساتھ ہوئی ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ امام عصر بھی آئیں گے، حکومت تشکیل دیں گے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ ہے جس کو علماء نے بیان کیا، تھوڑا سا تلخ ہے لیکن بہرحال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جس طرح یوسف کے سامنے ان کے بھائی آئے مگر یوسف انہیں، یوسف کو وہ پہچان نہیں سکے، یوسف ان سب کو جانتے تھے بے عینہ ہی، امام عصر ہمارے درمیان آتے ہیں، ہم امام عصر کو نہیں پہچان پاتے. امام عصر ہمارے درمیان ہیں، موجود ہیں، ہم نہیں پہچانتے، ہماری طرف سے بے وفائی ہے. یوسف کے بھائیوں کی طرف سے بے وفائی تھی، انہوں نے بے وفائی کا آغاز کیا تھا. اسی لیے ایک روایت ملتی کہ جب امام تشریف لائیں گے تو دنیا کے بہت سے لوگ کہیں گے ان کو دیکھا ہے، ان سے واقف ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو میں ایسے ہی نہیں کہتا، دعائے ندبہ آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس دعائے ندبہ کا ایک جملہ ہے، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں آپ ایسے غائب ہیں کہ جن سے ہماری محفل کبھی خالی نہیں ہوتی. کیسے غائب ہیں آپ؟ ایسے غائب ہیں، میں نفسی انت، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، جو ہمیں چھوڑتے نہیں، ہماری طرف سے غافل نہیں ہوتے۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، اپنے بھائیوں کی مدد کی، یوسف کو نہیں پہچانا بھائیوں نے۔ امام عصر بھی ہماری مستقل مدد کرتے ہیں، ہم امام عصر کو نہیں پہچانتے۔ اب یہاں پہ دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک پہچان شخص کی پہچان ہے، ایک شخصیت کی پہچان ہے۔ ہم امام عصر کی نہ عظمت سے واقف ہو پاتے ہیں بعض اوقات، نہ امام کی معرفت سے واقف ہو پاتے ہیں، نہ اپنی زندگیوں میں جو حصہ امام کا ایک بنتا ہے وہ دے پاتے ہیں۔ لہذا ممکن ہے یہ آیت ہماری طرف بھی پلٹ رہی ہو کہ وہ یوسف ان کے درمیان میں ہے، یوسف انہیں دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو کر رہا ہے۔ وہاں بھی یوسف نے کیا کیا؟ ان کے غلے کو، ان کی بوریوں کو بھر دیا۔ انہیں یوسف سے کیا چاہیے تھا؟ فقط بھری ہوئی غلے کی بوریاں چاہیے تھیں، انہیں غرض نہیں تھی یوسف سے۔ کہیں خدا نخواستہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا نہ ہو کہ امام زمانہ سے صرف اتنی غرض ہو کہ ہماری زندگی کی بوریوں کو بھرتے رہیں، امام ایسا نہ ہو۔ لہذا بیان کیا گیا کہ وجہ اخوت یوسف، ان کے بھائی آئے، انہوں نے دیکھا مگر نہیں پہچان سکے، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو اگلی آیت بیان کر رہی ہے کہ یوسف نے کہا کہ دیکھو اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اور اگر تم نہیں، تم نے پہلے کہا کہ قالا اتونی بیقین لکم من ابیکم الا ترون انی اوف الکیل وانا خیر المنزلین، کہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں پورا پورا وزن دیا ہے اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں، اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ کون سا بھائی تھا؟ 10 بھائی جناب یوسف کے سامنے آئے تھے، 11ویں بھائی خود جناب یوسف تھے، 12ویں بھائی بنیامین تھا کہ جو جناب یوسف کا بھائی تھا ماں کی طرف سے، باقی سارے بھائی ماں کی طرف سے جناب یوسف کے بھائی نہیں تھے۔ 2 بھائی تھے جو ایک ماں کے بیٹے تھے، بنیامین اور جناب یوسف، اور انہی دونوں بھائیوں سے ان 10 بھائیوں کو مشکل تھی۔ جو شروع کی آیات آپ کے ذہن میں اگر ہوں کہ بے شک یوسف اور اس کا بھائی ہماری نسبت یعقوب کو زیادہ عزیز ہیں، ان دونوں کو سمجھتے تھے کہ ان دو کی وجہ سے ہمیں وہ اٹینشن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ لہذا انہیں پرابلم بنیامین کے ساتھ بھی تھی، مگر جو یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنے طور پہ راستے سے ہٹا دیا تو بنیامین کے ساتھ بھی اتنی مشکلات پیش نہیں آئیں۔ جناب یوسف نے کہا کہ جب اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، تم نے دیکھا کہ میں نے وزن پورا پورا دیا ہے اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر یاد رکھو میں اگلی مرتبہ تمہیں کوئی وزن نہیں دوں گا اور نہ تم میرے نزدیک آ سکو گے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، الجوادی عملی علامہ طباطبائی دونوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا کہ جناب یوسف نے بغیر کسی مقدمے کے یہ بات کر دی، چونکہ وہ تو جانتے تھے کہ ایک بھائی اور ہے اور وہ ان کے ساتھ ابھی نہیں ہے۔ اگر جناب یوسف ڈائریکٹلی اس بات کو کر دیتے تو بھائیوں کو شک پڑ جاتا کہ یہ کون ہے کہ جو بنیامین کو جانتا ہے، اس کو کیسے پتا ہے بنیامین کے بارے میں۔ لہذا دونوں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ جناب یوسف نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کی پذیرائی کی کہ تم 10 بھائی ہو، ماشاءاللہ کہاں سے آئے ہو، ان کے ساتھ ایک وقت گزارا۔ اس وقت گزارنے میں ان بھائیوں نے اپنے پورے واقعات بیان کیے کہ ہم اس طرح سے اتنے بھائی ہیں، ایک بھائی کو بھیڑیا کھا گیا ہمارے، ایک بھائی ابھی والد کے ساتھ موجود ہے، باپ ہمارے ابھی یعقوب ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے دیکھ بھال کی، تو ہم ایک بھائی کو چھوڑ کے آئے۔ جب یہ باتیں اپنی زبان سے بیان کی تب جناب یوسف نے کہا کہ اس دفعہ تو میں نے دے دیا، اگلی دفعہ جب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بیان کی مفسروں نے کہ اس زمانے میں چونکہ قحط سالی تھی، لہذا چیزوں کو محدود کر کے دیا جاتا تھا، اور ایک بندے کو ایک خاص مقدار تھی جو دی جاتی تھی، جو نظام جناب یوسف نے بنایا تھا۔ اس مرتبہ چونکہ ان بھائیوں نے کہا کہ 2 افراد ہمارے اور ہیں جو نہیں آ سکے، ایک باپ ہے بوڑھا اور ایک بھائی ہے جو اس کی دیکھ بھال کے لیے ہم چھوڑ کے آئے، جناب یوسف نے اس دفعہ دے دیا کہا، لیکن اگلی دفعہ نہیں دے سکتا، چونکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو آئے گا اپنا حصہ خود لے کر جائے گا۔ اسی طرح نظام چل رہا تھا اس وقت کہ جو آئے گا وہ اپنا حصہ لے جائے، کسی کے نام پر نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تمہارا باپ بوڑھا ہے، اس کو معافی ہے، لیکن جو بھائی ہے اس کو آنا پڑے گا۔ چونکہ جناب یوسف نے اتنا اس بات کو پہلے ان سے اگلوایا، ان کا کوئی بھائی ہے، اس کے بعد کہا کہ لے کر آنا، اسی لیے ان کو کوئی شک نہیں پڑا، اور انہوں نے کہا کہ سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، اپنے والد کو کسی بھی طریقے سے راضی کریں گے اور ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد جناب یوسف نے ان کے دل میں جگہ کرنے کے لیے کہا، اپنے غلاموں سے کہا کہ ان کے ہی سامان میں جو کچھ انہوں نے قیمت دی تھی، اس زمانے میں گندم کے بدلے قیمتیں لی جاتی تھیں، اگر پیسہ ہوتا تھا کسی کے پاس پیسہ لیا جاتا تھا، زمین ہوتی تھی زمین کے کاغذات رکھے جاتے تھے، جو بھی چیز ہوتی تھی، ہیرے جواہرات، مختلف اسناد، جو بھی چیز ہوتی تھی، حضرت یوسف نے کہا کہ جو کچھ ان سے اس مال کی قیمت لی گئی ہے اس قیمت کو بھی ان کے رحل میں ان کے مال میں واپس رکھ دو، جب یہ پلٹ کر جائیں اور اس مال میں اپنی قیمت کو دیکھیں تو شاید انہیں میری مہمان نوازی کا اور خیال آئے، انہیں اور خیال آئے کہ میں بہت مہمان نواز ہوں، ان کے اوپر مہربان ہوں، تاکہ جب آئیں تو اگلی دفعہ بنیامین کو لازمی لے کر آئیں۔ یہ کام مفسرین نے بیان کیا کہ جناب یوسف نے اس لیے کیا کہ ان کے دل میں جناب یوسف کا عزت احترام زیادہ بڑھے، جا کر والد کے سامنے بات کرنے کے لیے ایک اچھا موقع مل سکے کہ اتنا مہربان میزبان تھا ہمارا کہ اس نے ہمیں ایسے عزت سے رکھا، اتنی مہمان نوازی کی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ہمارا مال بھی دینے کے، ہمیں گندم دینے کے ساتھ ساتھ مال بھی واپس کر دیا۔ اب جب یہ آئے بھائی، اگلی آیت بیان کرتی ہے، رسول اپنے یعقوب کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا کہ اے ہمارے والد محترم، اگلی دفعہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی یعنی بنیامین کو لے کر نہیں گئے تو ہمیں مال نہیں دیا جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب انہوں نے دوبارہ یہ جملہ کہا، جناب یعقوب نے دوبارہ ان سے زبان سے یہ بات سن کر، جب انہوں نے حضرت یوسف کے لیے بھی کہا تھا ان لہو لناصحون و ان لہو لحافظون، اگر ہماری طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کے نصیحت کرنے والے خیر خواہ ہیں، اور باہر سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم محافظت کریں گے۔ دوبارہ انہوں نے وہی جملہ دہرایا، وہ ان لہو لحافظون، جو حضرت یوسف کے لیے کہا تھا بنیامین کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا۔ عقل کا تقاضا ہے، اگر انسان ایک دفعہ کسی جگہ سے چوٹ کھائے تو دوسری مرتبہ ایسے ہی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ عقل کا تقاضا بھی ہے۔ جناب یعقوب ایک دفعہ ان سے چوٹ کھا چکے تھے، لہذا جناب یعقوب نے فوراً ان کو پلٹ کر کہا، هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، کیا تمہارے اوپر ویسے ہی اطمینان کر لوں بنیامین کے معاملے میں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ میں تو کہہ رہا تھا کہ یوسف کو لے کے مت جاؤ، تم نے کہا نہیں ہم حفاظت کرنے والے ہیں، تم نے کہا ہم ناسے ہیں، اور پھر جب آئے تو اس کا خون آلود کرتا لے کر آ گئے تھے۔ تو کیا جیسے یوسف کے معاملے میں میں نے تم پر اعتماد کیا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کیا اسی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی کر لوں؟ اب یہاں پر ممکن ہے ایک دو نکات ہوں۔ یہ کہ حضرت یعقوب کے یہ جملہ دہرانے کا مقصد ایک تو یہ کہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یوسف کا غم ابھی تک میرے دل پر تازہ ہے، حالانکہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ کم سے کم 21 سال بعد کا، کم سے کم، ورنہ اس سے زیادہ وقت ہے اس کا، یعنی کم سے کم 21-22 سال بھی یعقوب یوسف کی یاد کو نہیں بھولے۔ یعقوب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی یہ میرے دل کے اندر موجود ہے، اور دوبارہ یہ بات جو کہی کہ تم پر ویسے ہی اعتماد کروں، تھوڑا شرمندہ شاید کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے یوسف کے معاملے میں تو کوتاہی کی، میں اگر بنیامین کو بھیجوں تو دیکھو اس کے معاملے میں کوتاہی مت کرنا، ایک بیٹے کو جدا کر سکا تم نے مجھ سے کروا دیا، دوسرے کو نہ کرنا۔ لیکن علامہ طباطبائی کہتے ہیں چونکہ جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ بھیجے بغیر چارہ نہیں ہے، چونکہ منع کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے اب گندم نہیں دی جائے گی اگر بنیامین ساتھ نہیں آئے، یعنی جو بچ کر رہ گیا ہے وہ نہیں آئے گا، جناب یعقوب جانتے تھے کہ بھیجنا پڑے گا، لہذا اسی لیے انہوں نے یہ تاکیدیں کی، اور تاکید کرنے کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ میں اگر بھیجوں گا تو تمہارے پر اعتماد کیسے کروں، اب یہ بات رک گئی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا، جب سامان کو کھولا تو اس میں گندم بھی موجود تھی اور ان کی قیمت بھی موجود تھی جو انہوں نے گندم کے بدلے دی تھی۔ اس کو دیکھ کر ان کے بچوں نے کہا، یا ابانا ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، ہمیں اور کیا چاہیے، یعنی اطمینان کے لیے اور کیا چاہیے کہ اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ایسا عطا کرنے والا ہے جس نے گندم بھی دے دی مال بھی دے دیا، جس نے ہمیں گندم بھی دی، ہماری فقر کو دور کیا، ہماری قحط سالی میں ہماری مدد کی، اور جو قیمت ہم نے دی تھی وہ بھی واپس کر دی، اتنا عظیم بادشاہ ہے، اتنا عظیم عطا کرنے والا ہے، لہذا اگر آپ ہمارے بھائی کو بھیجیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نزداد و کیلہ بعیر، ہمارے حصے میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارا جو وزن ہے چیز کا گندم کا وہ بڑھ جائے گا، ہم زیادہ گندم لے کر واپس آ سکیں گے۔ اب یہاں پہ جناب یعقوب دوبارہ کہتے ہیں لن ارسل ہو، لن کو ذہن میں رکھیے گا، میں بدائن کر چکا ہوں 4-5 دن پہلے، لام نون جو بیان کیا جاتا ہے یہ نفی ابدیت کا معنی ہے، لن ترانی یا موسیٰ، ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ، لن کا مطلب ہرگز ہے۔ یہاں پہ جناب یعقوب نے کہا لن ارسل ہو، ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو، یعنی جو کرنا ہے کر لو، نہیں بھیجوں گا اس کو سوائے اس کے کہ حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتننی بہ الا یحاط بکم، جب تک کہ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کوئی میرے پاس وثیقہ نہ رکھ دو. اب وثیقہ کیا ہو سکتا تھا, یعنی کیا چیز وہ گروی رکھتے؟ یقیناً ایمان کو کہا گیا کہ تم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ایمانوں کو گواہ کر کے نہیں کہتے کہ تم بنیامین کی حفاظت کرو گے, اس وقت تک میں بنیامین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور اس کے بعد اگلا بھی جملہ ہے, اگر سوائے اس کے کہ تم پر کوئی افتاد آ جائے, راستے میں کہیں پھنس جاؤ, کہیں مشکل میں پھنس پڑ جاؤ, تو ظاہر ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اور واللہ وقال اللہ علی قال اللہ علی ما نقول وکیل, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پہ خدا وکیل ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے. بہرحال یہ معاملہ ہوا, بچوں نے وعدہ دیا والد کو, والد کو بچوں کے وعدے کے اوپر یقین آیا اور انہوں نے بنیامین کو ساتھ بھیج دیا. ساتھ جانے میں انہوں نے کچھ تاکیدیں کی, کہا کہ اے بچوں ایک دروازے سے داخل مت ہونا, جب وہاں پر جانا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. جناب ضرور بھیجو محمد والے محمد پر, الگ الگ دروازوں سے جانے میں بھی جو حکمت بیان کی آگے طباطبائی نے بیان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بہرحال یہ ایک جتھا تھا, ایک گروہ تھا, 10 افراد اور 11 افراد پر مشتمل. ظاہر ہے جس کے اتنے بیٹے ہوں دیکھنے والوں کی نظر لگتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بچے, ماشاءاللہ اتنا ثروت مند باپ ہے جس کے 11 بچے ہیں, 11 اولادیں ہیں. لہٰذا جناب یوسف کے دل میں خیال آیا کہ ایک بیٹا پہلے جدا ہو چکا ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ پیش آ جائے اور اس کی وجہ سے یہ بچے آپس میں جدا ہوں. لہٰذا جناب یوسف یعقوب نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور جو کچھ بھی بہرحال پیش آئے گا میں اس کے معاملے میں کچھ کر نہیں سکتا, میں اللہ کی مدد سے تم کو بے نیاز نہیں کر سکتا. یہ سارے بھائی بہرحال پہنچے, اور پہنچنے کے بعد یہ داخل ہو گئے جناب یوسف کے پاس. جب جناب یوسف کے پاس داخل ہوئے تو جناب یوسف نے ان سب کو بلایا, بلانے کے بعد مہمان نوازی کی, اس کی پوری تفصیل موجود ہے. اس مہمان نوازی میں کرنے کے بعد اس طرح سے کچھ انہوں نے بنایا دا قانون کے بنیامین جناب یوسف کے سامنے آ کر بیٹھ سکیں, اور طریقہ کار یہ بنایا کہ دو بھائی کا کہا پیئر بنا کر بیٹھ جاؤ, اور اس میں بھی تاکید یہ کی کہ وہ بھائی آمنے سامنے بیٹھیں جو ایک ماں سے ہوں. باپ تو سب کا ایک ہے, مائیں الگ الگ تھیں, لہٰذا وہ بھائی آمنے سامنے بیٹھیں کہ جو ایک ماں سے ہوں. نتیجتاً بنیامین نے بچ جانا تھا, اور جب بنیامین بچ گئے سارے بھائی اپنے سامنے بیٹھ گئے, 10 بھائی بنیامین کھڑے ہوئے تھے, تو جناب یوسف نے بنیامین سے کہا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ. درحقیقت جناب یوسف کی یہ بات بھی پوری ہو گئی کہ وہ بھائی آمنے سامنے بیٹھے جو ایک ماں سے ہوں. بنیامین اور یوسف دونوں ایک ماں سے تھے, لہٰذا دونوں بھائی سامنے آمنے بیٹھ گئے. اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی, اور بیان کیا گیا کہ یہ بھائی ایک دن نہیں کئی دن وہاں رہے. حضرت یوسف نے اہتمام یہ کیا کہ اس طرح کے کمروں کا انتظام کیا ان لوگوں کے لیے کہ دو افراد ایک کمرے میں رہ سکتے تھے. یہاں پر بھی وہی قانون چلا, بنیامین اکیلے رہ گئے, اور بنیامین کو جناب یوسف نے اپنے ساتھ اپنے حجرے میں رکھا. یہ آہستہ آہستہ جناب یوسف نے فوراً ہی نہیں کہا جناب بنیامین سے کہ میں تمہارے بھائیوں کے ایک دم سے شوق والی بات ہو, آہستہ آہستہ پورا واقعہ سنا کیا ہوا. جناب بنیامین نے بیان کیا میرا اس طرح ایک بھائی تھا, اس کو یہ بھائی لے گئے تھے, اس کو بھیڑیا کھا گیا تھا. تمام چیزیں جب بیان ہو گئیں تو جناب یوسف نے وہاں پر بنیامین سے کہا کہ گھبراؤ نہیں, میں ہی تمہارا بھائی ہوں, میں ہی یوسف ہوں جو چلا گیا تھا, جو تمہارے سامنے موجود نہیں تھا, جس کی جدائی میں تم نے زندگی گزاری ہے. فلا تبتعس ولا مدخلوا على یوسف آوا الی اخاہ قال انی انا اخو, بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں. بعض مفسروں نے کہا کہ جناب یوسف نے بنیامین کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی طرح سمجھو. علامہ طباطبائی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے, چونکہ عربی کے اعتبار سے اس میں جو تاکیدیں آئی ہیں, انی انا اخو, بے شک میں ہی تمہارا بھائی ہوں, یعنی میں ہی یوسف ہوں. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب بنیامین کے سامنے حضرت یوسف آئے, اور جناب یوسف نے ایک بات اور کہی کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون, جو کچھ ان لوگوں نے کیا اس سے گھبراؤ نہیں. یہاں پر بھی علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں دو طرف ان باتوں کو پلٹایا جا سکتا ہے, یعنی جو کچھ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا اب تک اس پر گھبراؤ نہیں, خدا نے مشکل سے نکال دیا ہے. تمہارا سگا بھائی, تمہاری ماں کا جو اولاد ہے, تمہارے باپ کی اولاد اور ماں دونوں, ہم سگے بھائی ہیں دونوں اعتبار سے, ہماری ماں بھی ایک باپ بھی ایک ہے, تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, عام انسان بھی نہیں ہے, حکومت کا مالک ہے, اختیار رکھتا ہے, لہذا جو کچھ انہوں نے کیا اس سے اب گھبراؤ نہیں. سختی کے دن گزر گئے, یا ایک اور اس کو جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ فلا تبتئس بما کانوا یعملون, جو کچھ ابھی میرے غلام اور میرے ملازم کریں گے اس سے گھبرانا نہیں. ابھی میں اللہ کے حکم سے کام کروں گا تاکہ تمہیں اپنے پاس روک سکوں. اس کام کرنے میں کیا ہوگا, تمہارے اوپر ظاہری طور پر ایک الزام آئے گا. جب تم بھائی چلو گے سامان لے کر چلو گے تو میرا پیالہ اس سامان میں رکھ دیا جائے گا. جناب یوسف نے تمام تفصیل نہیں بتائی بنیامین کو, فقط اتنا کہا کہ گھبرانا نہیں, جو کچھ ہوگا وہ سارا کیلکولیٹڈ ہے, پلانڈ ہے, اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا تم میرے پاس واپس آؤ گے. ہوا کیا, وہ یہ ہوا کہ جب ان کا سامان باندھ دیا گیا, ان کے سامان میں حضرت یوسف کے پینے کا ایک پیالہ رکھ دیا گیا. یہ سارے بھائی 11 کے 11 نکلے بنیامین سمیت. کچھ آگے گئے تھے تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے لوگوں تم تو چور ہو. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ہم چور کیسے ہیں, ان لوگوں نے پوچھا کیسے چور ہیں اور کیا چیز چوری ہو گئی. کہا کہ بادشاہ کا یعنی یوسف کا پیالہ چوری ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں لیا. کہا اگر کوئی جھوٹ بولے تم میں سے اس نے لیا ہو تو پھر کیا سزا ہوگی. یہاں پہ توجہ چاہوں گا, یعنی انہوں کہا تھے ظریف کہ ان سے سزا خود پوچھی تاکہ جب یوسف ظاہری طور پر بنیامین کو سزا دیں تو بھائی جا کر یعقوب کو بتا سکیں کہ سزا ہماری بتائی ہوئی تھی. یوسف نے اپنی طرف سے سزا نہیں دی, پہلے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ بادشاہ کا پیالہ اس کے سامان میں سے نکلے تو کیا سزا ہوگی, کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے اس کو رکھ لینا اپنے پاس. چونکہ سارے بھائی مطمئن تھے, سارے بھائی مطمئن تھے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں, ہم اپنے یہاں لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں. ہماری طرف جو سزا ہوتی ہے یعنی جناب یعقوب کے اس کے اندر شریعت کے اندر وہ یہی ہے, جس کے پاس سے چیز نکلتی ہے اسی کے پاس اس کو رکھا جاتا ہے. اب جناب تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور بہرحال پیالہ جناب بنیامین کے سامان سے نکلا اور اس کی سزا یہ ہوئی کہ جناب بنیامین کو روکا گیا. یہاں پر بھائیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بھائی پکڑا گیا, اب دیکھیے ان بھائیوں کی ڈھٹائی دیکھیے, جناب یعقوب کے ساتھ کیے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں. جب دیکھا کہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا, کہا قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل, اگر آج اس نے چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس کا بھائی پہلے بھی چوری کرتا رہا ہے. دوبارہ ایک الزام, کتنے سال بعد, 21-22 سال بعد. یعنی حسد کی جو آگ ہوتی ہے نا وہ ایمان کو کھا جاتی ہے, جو روایت ہے. یہ وہ حسد ہے بھائیوں کا کہ جس کو انہوں نے 21 سال پہلے عملی کیا, کنویں میں ڈال دیا, بیچ دیا, کم قیمت میں بیچ دیا, اس کے باوجود یہ حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اگر اس موقع پر بھی ایک چیز ایسی آئی سامنے کہ جب یوسف کو بدنام کر سکیں, حالانکہ یوسف نہیں ہے بظاہر ان کے سامنے, تب بھی کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اس کا بھائی بھی کر چکا ہے. اس چیز کو سننے کے بعد جناب یوسف نے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اپنے اوپر صبر کیا, بیان نہیں کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, میں ہی یوسف ہوں. ولم یبدہ, یوسف کو برا لگا, فقط اتنا کہا ان تم شر مکانن, تم بہت عجیب لوگ ہو, تم بہت شر لوگ ہو, تم بہت فسادی لوگ ہو, واللہ اعلم بما تصفون. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عزیز مصر, یہ ہمارا جو والد ہے وہ بوڑھا ہے, تم ایک کام کرو, ہم نے وعدہ کیا تھا اس سے, ہمارے اس بھائی کو بھیج دو, ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو واپس لائیں گے, اسے واپس بھیج دو, اس کی جگہ کسی اور کو رکھ لو, ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, رکھنے پہ تیار ہے. جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ, یہ معاذ اللہ ذہن میں رہ, حضرت یوسف نے زندگی میں بہت استعمال کیا معاذ اللہ, جہاں کہیں بھی غلط بات ہو, ظلم کی بات ہو, یہ ظلم چونکہ ظلم کے لیے کہا جا رہا ہے ان سے کہ ایک ظلم کرو, حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ, معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون, اگر میں گناہگار کے بجائے کسی اور کو سزا دے دوں تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا, معاذ اللہ, میں ظلم سے پناہ مانگتا ہوں. یہاں پر ایک نقطہ ہے عزیزوں کہ جس کی جو خطا ہو اس خطا کو اس تک رکھنا چاہیے. اگر کسی گھر میں کوئی ایسا انسان ہو کہ جس کا شر لوگوں تک پہنچتا ہو تو اس ایک شخص کی وجہ سے پورے گھرانے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, معاذ اللہ کہنا چاہیے ایسے موقع پر. یوسف نے پیغام دیا کہ دیکھو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اس کے بدلے کسی کو رکھوں, نہیں, جو اس نے کیا ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے, تمہیں میں کیوں رکھوں, تمہارے پاس سے تو نہیں نکلا میرا سامان, لہٰذا جس نے سزا ہے اس کو ملنی چاہیے. اسی لیے ہمیں اپنے انٹریکشنز میں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے, اگر ہمارے کسی دوست سے, کسی کی شخص سے ہمیں تکلیف پہنچے, اس کی تکلیف کو اس کے گھر والوں کی طرف نسبت نہ دی جائے, اس کی وجہ سے اس کے پورے گھر کو بدنام نہ کیا جائے. ممکن ہے ایک شخص ایک گھر میں خراب ہو, جیسے حضرت نوح کے گھر میں ان کا بیٹا خراب تھا, لیکن یہ انصاف تو نہیں کہ حضرت نوح کے بیٹے کی وجہ سے حضرت نوح کو بھی برا بھلا کہا جائے. اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, سوسائٹی میں ممکن ہے مجھے آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی ہو, تکلیف پہنچانے والے گھر کا ایک فرد ہے, اپنی ذات کے اندر وہ فسادی ہے، شریر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا شر اس کی حد تک ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے تمام گھر والوں کو یا اس کے خاندان والوں کو بدنام کریں یا کسی ایک کی وجہ سے سب سے قطع تعلق کر لیں. یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے. ہمیں ایسے موقع میں معاذ اللہ بولنا چاہیے. یہاں تک میں نے آیت کو روک دیا چونکہ ہمارے پاس اب 10 سے 12 منٹ باقی بچے ہیں. چونکہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، چند نکات امام حسن کی خدمت میں بھی عرض کریں گے انشاءاللہ. عزیز امام حسن مصطفیٰ وہ امام ہیں کہ جب خداوند عالم نے رسول اللہ کو جناب فاطمہ عطا کی تو اس سے پہلے رسول اللہ کو خداوند عالم نے کہا کہ ان اعطینا کلکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کرنے والے ہیں، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. اور اس کوثر کی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، تفسیر کی گئی، وہ نسل جناب فاطمہ ہے جس کو کہا گیا خیر کثیر. وہ کوثر اس کثرت کو کہتے ہیں جس میں خیر ہو، نیکی ہو، بھلائی ہو. اور فخر رازی کی زبانی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ امام فخر رازی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو کوثر کہا گیا یہ نسل جناب فاطمہ ہے. اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بیان کی کہ فاطمہ ہی کی نسل ہے جس کی اولادوں میں آپ کو کہیں مجتبیٰ ملیں گے، کہیں شہید کربلا ملیں گے، کہیں زین العابدین ملیں گے، کہیں باقر العلوم ملیں گے، کہیں صادق ملیں گے، کہیں موسیٰ ملیں گے، کہیں رضا ملیں گے. یعنی جتنی انسانی خصوصیات ہیں وہ تمام خصوصیات اس نسل کے اندر موجود ہیں. امام حسن مصطفیٰ وہ پہلی ہستی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اور جب ان کی ولادت ہوئی خداوند عالم کی جانب سے رسول اللہ تشریف لائے. رسول اللہ تشریف جب لے کر آئے تو امام علی نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں امام حسن کو دیا. رسول اللہ نے پوچھا کہ علی آپ نے اس کا نام رکھا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم اس معاملے میں آپ پر سبقت نہیں لے کے جا سکتے، چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ فرزند ہے، اس کو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کا نام آپ رکھیں. جب امام علی نے کہا کہ آپ اس کا نام رکھیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس بچے کے نام رکھنے میں میں خدا پر سبقت نہیں لے جا سکتا. یعنی آپ نے میرا احترام کیا، مجھ سے چاہا میں نام رکھوں، میں اپنی طرف سے بھی نام نہیں رکھوں گا، میں خداوند عالم سے چاہوں گا کہ وہ اس بچے کا نام رکھے. توجہ کیجئے گا کہ آئمہ علیہ السلام کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا نام بھی خداوند عالم نے تجویز کیا ہے، جن کے نام کو بھی خداوند عالم نے رکھا ہے. لہذا جب اب جناب رسالت باب میں منتظر ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، درود و سلام پہنچایا، مبارکباد دی، اور پھر آنے کے بعد ایک جملہ کہا جناب جبرائیل نے، کہا اللہ کے رسول، خداوند عالم فرماتا ہے علی مرتضیٰ کو آپ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. لہذا اس نسبت کی وجہ سے جو ہارون کے بیٹوں کا نام تھا وہی علی کے بیٹوں کا نام بھی ہونا چاہیے. جناب جبرائیل نے پوچھا کیا نام ہے جو ہارون کے بیٹے کا ہے؟ کہا ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، شین بے رے زبر کے ساتھ ہے، شبرا شبر. جناب رسالت باب نے پوچھا کہ یہ تو عبرانی نام ہے، میری زبان عربی ہے، اگر اس کو عربی میں ترجمہ کروں تو کیسے بنے گا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا جب آپ شبرا کا ترجمہ کریں گے، عربی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، کنورٹ کریں گے، تو یہ حسن بنے گا. لہذا آپ اس بیٹے کا نام حسن رکھیں. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اسی طرح امام حسین کا نام بھی ہے. جناب ہارون کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس کے عنوان سے ان کو امام حسین کہا جاتا ہے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا نام بھی حتیٰ خداوند عالم نے تجویز کیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ناموں میں بھی خدا کے حکم کے پابند ہوا کرتے تھے. یہاں سے ایک پیغام ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جناب لقمان کی تفسیر کے اندر، کہ اپنے بچوں کے ناموں میں دقت کریے. اپنے بچوں کے ناموں کو یقیناً ہم جبرائیل بلا کر اپنے بچے کا نام نہیں رکھ سکتے، لیکن کم سے کم جو اسلامی آداب میں نام بتائے گئے ہیں، اسلامی نام بتائے گئے ہیں، اپنے بچوں کے وہ نام رکھیں، کیونکہ بچوں کے ناموں کا بچوں پر اثر ہے. پہلے دن میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. دوسری ایک روایت امام حسن مصطفیٰ کی خصوصیت میں ذخائر العقبہ میں ہے، الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ. حسن و حسین جنت والے ناموں میں سے دو نام ہیں. ما سمیت بہما فی الجاہلیہ، یہ وہ نام ہیں کہ جو حسن و حسین سے پہلے کسی اور نے کبھی رکھے ہی نہیں ہیں، یعنی نئے نام ہیں، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ نام نہیں رکھے. امام حسن 15 رمضان سے وہ ہجری کو دنیا میں آئے، اور رسول اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی محبت کو بیان کیا گیا، اور اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہوئے جناب امام حسن مجتبیٰ کا تذکرہ سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں محبت امام حسن کی موجود ہے، آپ اطمینان رکھیے کہ آپ اس وقت خدا بند عالم کو پسند آ رہے ہیں۔ کیوں پسند آ رہے ہیں؟ میں اس کی روایت سنا دیتا ہوں۔ جناب عائشہ سے یہ روایت کی گئی ہے، بیان کیا اس لیے میں نے یہ روایت لی کہ یہ دونوں منابع میں موجود ہے، اہل سنت کے منابع بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ کان یاخذ حسنا فیضمه، رسول اللہ نے حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور اپنے آپ سے چپکایا ہوا تھا، الیہ ثم یقول، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے آپ سے چپکا کر نزدیک کر کے خداوند عالم سے کہا، اللہم ان ھذا ابنی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے۔ رسول اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا امام حسن امام حسین کو، اور امام علی علیہ السلام بھی حسن و حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ جنگ صفین کے اندر جب صفین کا مارکا پیش آیا تو امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو حملہ کرنے کے لیے بھیجا، کہا جاؤ، کہا کہ میں سرے پر جاؤ حملہ کرو، پھر میمنے پہ جاؤ حملہ کرو، پھر قلب لشکر کی طرف بھیجا۔ تینوں مرتبہ تاریخ بیان کرتی، جب محمد حنفیہ واپس آئے، آنے کے بعد کہا بابا الاتش، پیاس بہت زیادہ ہے، سنگین جنگ ہو رہی تھی، امام علیہ السلام نے محمد حنفیہ کے چہرے پر پانی ڈالا، پانی پلایا، ان کی زرہ ہمیں پانی ڈالا، تو روایت کہتی ہے کہ اس زرہ کے اندر سے خون بھی باہر نکلا، یعنی زخم لگے تھے محمد حنفیہ کے۔ تینوں مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ جب ایسا ہوا، قلب لشکر پر حملہ کر کے آئے محمد حنفیہ، تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ امام علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی آنکھوں کا بوسہ لیا، کہا میرے بیٹے کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، تھک گئے ہو یا کوئی اور بات ہو گئی ہے؟ کہا بابا میں کیوں نہ رو، آپ نے تین دفعہ دشمن کے مقابلے میں فقط مجھے بھیجا، پہلے کا میسرے میں حملہ کرو، پھر میمنے پہ کروایا، پھر قلب لشکر میں بھیجا، میں تینوں دفعہ گیا زخم کھا کے آیا، میرے دو بھائی اور موجود ہیں اسی جنگ کے اندر، آپ نے ان دو بھائیوں کو کوئی کام نہیں دیا۔ محمد حنفیہ نے شکایت کی ایک طرح سے۔ یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا، اے میرے بیٹے، کیا جانتے نہیں ہو کہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں؟ محمد حنفیہ نے کہا کیوں نہیں ہے بابا، میں جانتا ہوں۔ کہا کیا یہ حق نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بیٹوں پر میں اپنے بیٹوں کو قربان کروں؟ کہاں بابا، ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی محمد حنفیہ سمجھ گئے۔ کہا بابا بالکل صحیح بات ہے، میں آپ پر بھی قربان ہونے پہ تیار ہوں، اپنے ان دو بھائیوں پر بھی قربان ہونے پہ تیار ہوں، یعنی رسول اللہ کے بیٹے تھے، لہذا رسول اللہ نے کہا اللہم ان ھذا ابنی، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے۔ اب سنیے وہ بات، وانا احبہ فاحبہ، اے میرے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ وَأَحَبُّ مَن يُحِبَّهُ، پروردگار جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اس وقت امام حسن کی محبت موجود ہے تو اس وقت آپ خدا بند عالم کے محبوب بنے بیٹھے ہیں، درود بھیجے محمد علیہ وسلم۔ اسی طرح کی اور روایت رسول اللہ نے اپنے بارے میں بھی کہا، امام حسن نے مجتبیٰ عزیز و آخری، چونکہ دو منٹ میرے پاس بچے ہیں، میں نے آج وعدہ کیا وقت پہ ختم کروں گا گفتگو، میں معذرت چاہوں گا آپ سب سے بھی اور منتظمین سے بھی یہاں کی کہ میری گفتگو تھوڑی طولانی ہوتی رہی ہے دنوں میں، اور انتظامیہ کی طرف سے مجھے تاکید رہی، آپ مومنوں کی خاطر، آپ مومنوں کے حق کی خاطر انہوں نے مجھے تاکید کی کہ میں وقت پہ ختم کروں، میں آگے بڑھتا گیا اپنی کوتاہی کے سبب، میں اس کی آپ سے بھی معذرت چاہوں گا، منتظمین سے بھی معذرت چاہوں گا۔ آج کوشش کروں گا ختم کروں گفتگو کو۔ امام حسن مجتبیٰ انتہائی متواضع انسان تھے، ہر امام ہوا کرتا ہے، فقط ایک واقعہ بیان کر دوں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے کچھ فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ان فقیروں نے امام حسن سے کہا کہ یبن رسول اللہ، آئیے ہماری دعوت میں شریک ہو جائیے۔ سادی زمین پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور امام حسن مجتبیٰ اپنی سواری سے اترے، اترتے ہوئے انہوں نے ایک آیت پڑھی، ان اللہ لا یحب المتکبرین، خدا تکبر رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی اگر میں ان فقیروں کی دعوت قبول نہ کرتا تو میں متکبر ہو جاتا، میں اگر ان فقیروں کی دعوت پر نہ آتا تو گویا مجھے غرور تھا کہ میں ان لوگوں کو اپنے مطابق نہیں سمجھتا، میں ان لوگوں کو اپنی شان کے مطابق نہیں سمجھتا۔ لہذا امام حسن مجتبیٰ اترے، ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد امام حسن نے ان کو ایک دن اپنے گھر پہ بلایا، اور گھر پہ بلانے کے بعد امام نے ان کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد امام نے ان کو کپڑے دیے، ان کو پیسے دیے، ان کو ساری چیزیں عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بعد جب یہ لوگ چلے، امام حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ کہا جو ساتھ کھڑے ہوئے لوگ تھے، کہا الفضل لہم، یہ جو جا رہے ہیں صاحب فضیلت تو اصل میں یہ لوگ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیوں، انہوں نے تو آپ کو بلایا تھا، سوکھی روٹی کھلائی تھی، ان کے پاس جو روٹی تھی سوکھی روٹی تھی، انہوں نے وہ آپ کو کھلائی تھی، اور مولا آپ نے ان کو کھانا بھی تازہ کھلایا, آپ نے ان کو پہنایا بھی, آپ نے ان کو پیسہ بھی دیا, سب کچھ دیا, پھر آپ کہتے ہیں الفضل لہم. امام نے کہا لأنہم لم یجدوا غیر ما اطعمونی, اس لیے میں نے کہا کہ صاحب فضیلت یہ لوگ ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اس دن مجھے کھلایا تھا ان کے پاس اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا, جو کچھ تھا انہوں نے میرے سامنے رکھ دیا تھا. وَنَحْنُ نَجِدُ أَكْثَرًا مِّن فِيهِ, لیکن ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کے باوجود ہمارے پاس بہت کچھ بچا ہے, ابھی ہم نے سب کچھ نہیں دیا. یہ صاحب فضیلت اس لیے کہ جو کچھ تھا انہوں نے میرے لیے دے دیا تھا. یہ معیار امام حسن مصطفیٰ کا. بس عزیزو, امام حسن مصطفیٰ کی زندگی بہت بابرکت زندگی ہے. خدا مند علم ہے آپ کو ان کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری کی روایت, امام حسن مصطفیٰ سے روایت نقل کی گئی ہے, اور وہ یہ کہ زکات علم یہ ہے کہ علم کو منتشر کیا جائے, علم کو پھیلایا جائے. اب اس کے دو تین معنی ہو سکتے ہیں, ایک منٹ کے اندر بیان کر دیتا ہوں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان خود کچھ جانتا ہو اور لوگوں تک پہنچائے, تبلیغ کے ذریعے, تقریر کے ذریعے, کتاب کے ذریعے, آرٹیکل کے ذریعے, ویب بلاگ کے ذریعے, جو مختلف آج کل طریقہ کار موجود ہیں. نوجوانوں کو مخصوصاً دعوت دوں گا جو لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس وقت زمانہ پیاسا ہے حقیقت کا. آپ کے پاس بہترین دین مکتب موجود ہے, آپ کے پاس امام زمانہ موجود ہیں, امام زمانہ کی حکومت موجود ہے, آئندہ دنیا کی نگاہ میں تاریک ہے, آپ کی نگاہ میں بہت روشن ہے. اس روشنی کو دنیا کے سامنے پھیلانا ذمہ داری ہے. لہذا علم کی زکات اس کو نشر کرنا ہے, پھیلانا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے. ایک معنی اور بھی لیا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص خود صاحب علم نہ ہو لیکن وہ چاہے کہ علم پھیلے تو لوگوں کی مدد کرے, جو لوگ علم کا کام کر رہے ہیں ان کے کام آئے, ان کی خدمت کرے. اس چیز کو آخری میں اس لیے بیان کیا کہ یہاں پہ ایک اسٹال لگا ہوا ہے شروع پہلے دن سے زینبیہ فاؤنڈیشن کا. زینبیہ فاؤنڈیشن وہ ادارہ ہے آپ کا کہ جو ضرورت مند بچوں کی تعلیم کے میدان میں مدد کرتا ہے. وہ ادارہ ہے کہ جو مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں, ان میں سے ایک پروجیکٹ ان کا تعلیم کا ہے, اور اس کے اندر ایسے بہت سارے بچے ان کے شیلٹر کے اندر موجود ہیں کہ جو اپنی فیسز دے کر اپنی تعلیم کو جاری نہیں رکھ سکتے. لہذا آپ تمام مومنین سے گزارش ہے, ہم چونکہ امام علی کے ماننے والے ہیں, امام علی کے ماننے والوں کی حیثیت سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم علم کو فروغ دیں. آئمہ علیہ السلام کی مشکلات میں سے ایک مشکل میں نے بیان کیا تھا, جہالت تھی لوگوں کی, لوگوں کی جہالت تھی جو آئمہ کا ساتھ نہیں دے پائے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مل کر جو کوئی بھی یہ کام کرے, جو ادارہ بھی یہ کام کرے, اس کے ہاتھوں کو مضبوط کریں, ان کو سپورٹ کریں, تاکہ ایسے بچے جو خود سے اپنی فیسز نہیں دے سکتے, اپنا یونیفارم نہیں لے سکتے, اپنی کتابیں نہیں خرید سکتے, یہ ادارہ زینبیہ فاؤنڈیشن جو آپ کا ادارہ ہے مدد کر رہا ہے. اس طرح کا اگر اور بھی کوئی ادارہ ہو ان کی اور ان کی بھرپور طریقے سے مدد کریں. انشاءاللہ خدا وند عالم قیامت کے دن آپ کو علم پھیلانے والے افراد میں شامل فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. بارے اللہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما.